वरकातहू। इंशाल्लाह सूरह सबा से आज आगाज़ करेंगे। 22वां पारा है और 34 नंबर सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ं वारज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वारज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह सबा सूरह फातिर का जोड़ा है और अल्लाह ताला ने तकरीबन दरमियाने वक्फे से बराबर व बराबर वक्फे से सूरतों का आगाज़ कलमा हमसे किया है। चुनांचे सबसे पहली सूरत कुरान हकीम की वो सूरह फातिहा है, उसका आगाज़ होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर आप देखेंगे एक बराबर के वक्फे के बाद फिर सूरह अनआम आती है, उसका आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है। और फिर उसके बाद सूरह कहफ़ आ रही है, उसका आगाज़ भी अल्हम्द से है। इसी तरह फिर ये सूरह सबा और सूरह फातिर दोनों साथ साथ हैं, इन सूरतों का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से है। तो बिल्कुल बराबर से वक्फ़ों से कुरान में सूरतों का आगाज़ अल्लाह ताला के हम्द और शुक्र से किया जा रहा है। बहरहाल इस सूरत में मज़ामीन का अगर देखा जाए तो इमानियात सलासा का बयान है, तौहीद का ज़िक्र है, रिसालत का बयान है और इसी तरह आखरत की तरफ मुतवज्जा किया गया है। पहले रुकू में ईमान बिल आखरत का ज़िक्र आ रहा है। इसी तरह तीन अम्बिया कराम का ज़िक्र आएगा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दो अम्बिया कराम और फिर एक कौम कौम सबा, जिसकी वजह से सूरत का नाम है सूरतुस सबा है। आइए आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत में अज़मत बारी ताला का बयान। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कुल शुक्र व कुल तारीफ उस ज़ात के लिए है, लहू माफ़ समावाति व माफ़ल, जिसका है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में, वलहुल हम्दु फिल आखिरा, और उसी की कुल शुक्र और तारीफ़ होगी आखरत में भी, वहुवल हकीमुल खबीर, और अल्लाह कमाल हिकमत वाला हर चीज़ से बाखबर है। आगे फिर कमाल इल्म बारी ताला का बयान आ रहा है। यालमु मा यलजु फिल अर्द, वो अल्लाह जानता है जो कुछ दाखिल होता है ज़मीन में, वमा यखरुजु मिन्हा, जो कुछ निकलता है ज़मीन से। तो क्या क्या दाखिल हो रहा है ज़मीन में, बारिश के कतरे हैं जो दाखिल हो रहे हैं, बीज है जो ज़मीन के अंदर दाखिल हो रहा है, और इसी तरह हशरातुल अर्द हैं जो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं, इसी तरह इंसानी जिस्म है, कौन कहाँ दफन हो रहा है, ज़मीन के किस हिस्से में कौन सा इंसान दाखिल हो रहा है, यानी उसकी लाश दाखिल की जा रही है, ये भी अल्लाह के अंदर। और ज़मीन से क्या क्या निकलता है, तो बीज से पौधा निकल आता है, इसी तरह जो है आप ये पानी जो अंदर ज़मीन के है वो भी बाहर निकल आता है चश्मों की सूरत में, कुएँ की सूरत में, तो अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ़ है। और फिर क़यामत के दिन ये इंसानों के जिस्म भी ज़मीन से बाहर आ जाएंगे। तो फरमाया कि वो जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ ज़मीन से निकलता है, वमा यंज़िलु मिनस्समाई वमा यअरुजु फ़ीहा, और जो कुछ नाजिल होता है आसमान से वो भी अल्लाह के इल्म है, और जो कुछ चढ़ता है आसमान की तरफ वो भी अल्लाह जानता है। तो आसमान से क्या क्या नाजिल हो रहा है, फरिश्ते उतर रहे हैं अल्लाह के अहकामात लेकर, इसी तरह पानी अल्लाह ताला बरसा रहे हैं, तो ये भी अल्लाह के इल्म है। और ज़मीन की तरफ वापस क्या जा रहा है, फरिश्ते ज़मीन से फिर वापस जा रहे हैं, फिर इंसानी आमाल का अज्र और इसी तरह बुरे आमाल की का आप कहें कि आताब वो भी ऊपर जा रहे हैं, और इसी तरह हमारी अरवाह भी मौत के बाद जो है वो जहाँ जाएंगी वो अल्लाह को इल्म है। तो फरमाया वहुवर रहीमुल गफूर, और वो अल्लाह मुसलसल रहम फरमाने वाला और बहुत बख्शने वाला। आगे मुनकिरीन आखरत का एतराज़ आ रहा है, उसका जवाब दिया जा रहा है। वकाल लजीना कफरू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, ला तीन सा के नहीं आएगी क़्यामत, के नहीं आएगी हम पर क़्यामत, इसका जवाब दिया जा रहा है। कुल बला व रब्बी लतअतियन्नकुम, ऐ नबी आप कह दीजिए और मेरे रब की कसम वो ज़रूर आकर रहेगी तुम पर, आलिमुल गैब, और वो अल्लाह गैब का जानने वाला है, उसे पता है कि क़्यामत कब आनी है। ला यअज़ुबु अन्हु मिस्काल ज़र्रतिन फिस्समावात, और नहीं छुपा रह सकता उस अल्लाह से ज़र्रा भर भी आसमानों में, वला फिल अर्द, और ना ही ज़मीन में, वला असगरु मिन ज़ालिका वला अकबर, और ये अल्लाह ताला की वसअत इल्म का ज़िक्र आ रहा है, और ना कोई चीज़ ज़र्रे से छोटी है जो अल्लाह के इल्म में ना हो। अब ज़र्रे से छोटा आजकल اگر سائنسی زبان میں ذرہ لیں تو ایٹم، ایٹم سے چھوٹا کیا ہے وہ پھر مولیکیولر سطح آ جاتی ہے، اور یعنی ذرے ایٹم سے بھی چھوٹی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے علم ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذرے سے بڑی ہو تو وہ اللہ کے علم میں نہ ہو، تو گویا چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ایک ایک چیز اللہ کے علم ہے. الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ لکھا ہے ایک واضح کتاب کے اندر. آگے حکمت وقوع قیامہ بیان ہو رہا ہے کہ قیامت واقع کی جانے کی حکمت کیا ہے. فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اجر دیا جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور انہی کے لیے بخشش اور بہت عزت والا رزق. اللہ تعالی ہم سب کے حصے میں جو ہے یہ معاملہ فرمائے. آگے منکرین آیات قرآن کو وعید دی جا رہی ہے، انہیں ایک بری خبر سنائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے اللہ کے عذاب سے. فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کی تردید کرنے میں اور گویا اللہ کو عاجز کرنے میں. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب بڑا سخت دردناک. تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے. اور ہم نے سمجھا آیات کو جھٹلانا دو طرح کا ہے، ایک تو خدا نہ خواستہ کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یہ تکذیب قولی کہلاتی ہے، زبان سے تکذیب، جیسے مشرکین مکہ نے کی یا یہود و نصارہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، حالانکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اور 1400 سال سے یہ بالکل اسکرپٹ، جو اسکرپٹ ہے اس کی وہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے. البتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نہیں ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ، تو یہ تکذیب قولی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے تکذیب عملی، کہ آدمی مانے تو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن عمل نہ کرے اس کے مطابق، تو یہ عملاً تکذیب ہے. اور اس کا اندیشہ مجھے اور آپ کو ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے لیکن ہم اس پر عمل کرنا شروع جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو اسی کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بھی ڈھالیں. اب آگے قرآن کے حق ہونے پر نقلی دلیل آ رہی ہے علماء اہل کتاب. فرمایا ویر الذین اوتوا الکتاب، اور خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم. ویر الذین اوتوا العلم، اور خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم. الذی انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ نازل ہوا ہے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے، ہو الحق، وہی حق ہے. تو اہل علم کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، وہ پہچانتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. فرمایا ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور یہ قرآن وہ دکھاتا ہے یعنی راستہ، جو کس کا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، اور اللہ کون ہے جو عزیز ہے زبردست، اور آپ سے آپ تعریف کیا ہوا. آگے پھر کفار کے ایک اور اعتراض کا ذکر آ رہا ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، هل ندلکم علی رجل ینبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو وہ آدمی جو تمہیں خبریں دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب کہ تم ہو جاؤ گے جیسے کہ ریزہ ریزہ ہوا جاتا ہے، انکم لفی خلق جدید، تو کیا تمہیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا. تو پہلے ہم پڑھا ہے وہ کہتے تھے ہی ہاتا لما توعدون، ان ہونا ہے جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یعنی آخرت پر ایمان لانا یہ کفار کے لیے بڑا مشکل کام تھا. وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے ہم ہڈی ہڈی مٹی مٹی ہو جائیں پھر زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں. تو وہی اعتراض یہاں جو ہے دہرایا جا رہا ہے. اور فرمایا افترا علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے تھے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افترا کیا اللہ پر جھوٹ، ام بہی جنہ، یا معاذ اللہ وہ ہیں مجنون، بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جواب دیا جا رہا ہے نہیں بلکہ جو لوگ یقین نہیں کرتے آخرت پر، فی العذاب والضلال البعید، وہی عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو آگے اب تفسیری جواب ہے. فرمایا افلم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الا ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی طرف جو ان کے سامنے ہیں ان کے پیچھے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے. تو ذرا غور کرو، آنکھ کھولو، دیکھو کیا کچھ اللہ نے بنا دیا. تو جو اللہ اتنی عظیم و شان کائنات بنا سکتا ہے، وہ کیا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو. تو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ان نشا نخصف بہم الارض, اور فرمایا اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں. او نسقط علیہم کسفا من السماء, یا پھر گرا دیں اس پر ان پر آسمان سے ایک ٹکڑا. ان فی ذالک لآیہ, اب بے شک اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. لکل عبد منیب, ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے. تو یہ عبد منیب یہ اللہ کو مطلوب ہے, ایسا بندہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو, اللہ کو پہچاننے والا ہو, اس کی طرف بڑھنے والا. آگے پھر عبد منیب کی مثالیں آ رہی ہے. سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, اب بے شک ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضیلت, بزرگی. اور ان کی یہاں تین فضائل کا ذکر آ رہا ہے, یا تین انعامات باری تعالیٰ جو حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے. فرمایا یا جبالو اوّبی معہ, اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ تم تسبیح دہراؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے لحن داؤدی بہت مشہور ہے, حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ آواز میں لاتے تھے. نمبر دو والطیر, اللہ نے حکم دے دیا پرندوں کو بھی کہ وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اپنی آواز ملائیں. اور تیسرا جو انعام تھا ان پر, والن لہ الحدید, اور ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے لیے لوہا. اس لیے آتا ہے کہ لوہا ہو یا تانبا ہو, وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پہ نرم ہوتا تھا, اسے جس طرح ڈھال جاتے تھے ڈھال لیتے تھے. تو فرمایا ان عمل سابقات وقدر فسرد, کہ وہ بنائیں زرہیں کامل کشادہ اور اندازہ رکھیں کڑیوں کا, یہ جو زنجیریں بنتی ہیں تو کڑیاں بنائی جاتی ہیں لوہے سے. وعملوا صالحا, اور تم سب کے سب کرو نیک کام. انی بما تعملون بصیر, اب بے شک میں اس کو جو تم سب کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہوں. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت مقراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اس سے بہتر کھانا کوئی نہیں جو وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کر کھاتا ہے. اور آپ نے ذکر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زرہ بنا کر کھایا کرتے تھے, یعنی اس کی کمائی سے پھر اپنی جو ہے گزر اوقات کرتے تھے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ وہ انبیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بادشاہت بھی دی. 40 سال کی بادشاہت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی, ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں بنی اسرائیل کے. اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کیا, یہ ان ظالم بادشاہوں کی طرح نہیں تھے کہ عوام کی دولت جو ہے ہڑپ کر جائے. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تین آیات میں. فرمایا ولی سلیمان ریحا, اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات, اور ہم نے تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ہواؤں کو. نمبر ایک غدوہا شہر, کہ ان کا چلنا تھا ایک ماہ کی مسافت صبح کے وقت. ورواحہا شہر, اور اسی طرح شام کا ان ہواؤں کا لے کر چلنا تھا ایک ماہ کی مسافت. یعنی جو آدمی اونٹ پر جو سفر ایک ماہ میں کرتا تھا وہ یہ جو ہے یعنی ایک صبح کے موقع پر یہ ہوائیں سفر کرا دیتے. اسی طرح شام کو بھی ایک ماہ کا سفر جو ہے ان ہواؤں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کر لیا کرتے تھے. اسی طرح دوسرا انعام ان پر, وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, اور ہم نے بہا دیا تھا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. اور نمبر تین وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ, اور بعض جن تھے جو کام کرتے تھے ان کے لیے. بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, ان کے سامنے اپنے رب کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا, تابع کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے. فرمایا وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور جو پھر جاتا تھا ان میں سے ہمارے حکم بجا لانے سے. نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, تو ہم چکھاتے تھے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ. گویا جنات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے پر جو ہے وہ متعین تھے, اور نہ ماننے پر سزا ملتی تھی. اب وہ کیا مصنوعات بناتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے. یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ, اور وہ جنات بناتے تھے ان سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے. مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ, اس کا ایک ترجمہ تو کیا ہے محرابیں اور مورتیاں, اور اس کے علاوہ بعض مفسرین نے جیسے تفسیر کبیر میں ترجمہ کیا گیا بڑے بڑے قلعے, اور اسی طرح نہایت منقش عمارتیں یہ جو ہے جنات تعمیر کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ, اور بڑے بڑے لگن حوض نما. اب یہ پیالے ہیں جن میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ اتنے یا بڑے بڑے جیسے حوض ہوں. اسی طرح فرمایا وقدور الراسیات، اور دیگیں جمی ہوئی، اتنی بڑی بڑی دیگیں، اور وہ چولوں کے اوپر سے ہلائی نہ جا سکیں، اتنی بڑی بڑی وہ جنات بناتے تھے، اور وہ مستقل چولوں پر چڑھی رہتی تھی، ان میں کھانا جو ہے بنتا رہتا تھا، اور وہ عوام میں بٹتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے عملو آل داود شکرا، اور کرتے رہو اے آل داود ہمارا شکر. اصل میں جو شکر کرتا ہے اللہ مزید دیتے ہیں. ہم یہ بات پڑھا ہے کئی جگہ پہلے بھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم مزید دیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو ایسا نہیں ہے کوئی بات نہیں، بلکہ ہمارا عذاب بھی بہت شدید ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے منیب بندے، فرما بردار، رجوع ہونے والے بندوں کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. انہیں جب بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، اور تھوڑے ہی ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار. آگے جنات غیب نہیں جانتے، اس کی مثال دی جا رہی ہے. اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، جو 1000 BC کا زمانہ ہے، 1000 قبل مسیح کا، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے علیحدہ کعبہ ہونا چاہیے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام والا کعبہ تو ٹھیک ہے، وہ چلتا آ رہا ہے، اور خود بنی اسرائیل اسے مانتی رہی ہے کعبہ، لیکن انہوں نے آ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہا کہ ہمیں علیحدہ سے چاہیے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ہیکل تعمیر کروایا، جسے پھر دوبارہ تعمیر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. اردو میں، انگریزی میں اسے فرسٹ سلیمان ٹیمپل کہا جاتا ہے، اور بڑا شاندار ہیکل بنایا گیا عبادت گاہ یہود کے لیے، اور جنات اس کام میں لگا دیے گئے. لیکن جب جنات یہ تعمیر کر رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا وقت آ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور پیچھے جنات کے کام چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تدبیر سکھائی کہ ایک آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جائیے، اور اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ آپ کی روح قبض کر لیں گے، اور جنات کو پتہ نہیں چلے گا، وہ سمجھیں گے آپ کھڑے ہوئے ہیں، چنانچہ کام پر لگے رہیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہاں تک کہ جنات کو پھر خبر کب ہوئی؟ جب اس لاٹھی کو گھن لگ گئی، اور دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا، وہ لاٹھی ٹوٹی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جست مبارک نیچے گرا ہے. پھر جنات کو اندازہ ہوا کہ ہم خامخواہ اتنی محنت کرتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو چکا ہے. تو اس واقعے سے یہ ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ جنات بھی عالم غیب نہیں ہیں، علم غیب صرف اللہ کے پاس. انہیں پتہ ہوتا کہ انتقال ہو چکا ہے تو کب کے بھاگ جاتے، وہ تو اسی ڈر اور خوف میں لگے رہے. اور مفسرین کا خیال ہے کہ ایک سال اس کیفیت میں گزرا، پورا ایک سال تک جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. تو عالم غیب صرف اور صرف اللہ ہے. وہ غیب میں سے کچھ کسی کو دے دیتا ہے، جیسے انبیاء کو خبریں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ورنہ کل غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. فلما قضینا علیہ الموتا، اور پس جب حکم کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ، تو نہ پتا دیا ان جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا، الا دابت الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، اشارہ دیمک کی طرف یا گھن کی طرف، تاکل من ساعتا، بس وہ کیڑا کھا گیا ان کی جو ہے عصا کو. فلما خرا، پھر جب جستے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گرا، تبینت الجن، تو پھر معلوم ہو گیا جنوں کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اور وہ کہنے لگے کہ یعنی اگر وہ جانتے ہوتے غیب کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ نہیں پڑے رہتے ذلت والے عذاب میں. اور بڑا زبردست ہیکل تعمیر ہو رہا ہے، اس کے لیے مزدوری کر رہے ہیں جنات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا، علم غیب ہوتا تو ہم کب کا یہاں سے چلے جاتے. آگے پھر اب جو ہے وہ واقعہ آ رہا ہے قوم سبا کا، اور یہ قوم تھی جسے اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھیں، اور اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا زمانہ 800 قبل مسیح کا بیان ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی بعد کا زمانہ ہے، اور جو ہے ایک صد مارب کہلاتا ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان انہوں نے بہت بڑا بند باندھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 150 فٹ لمبی دیوار تھی اور 50 فٹ چوڑی تھی، اور یہ گویا انہوں نے بند باندھ کے ایک بڑے دریا کو روکا تھا، اور ایک بہت بڑے تالاب میں اس کا پانی جمع کرتے تھے. اور پھر اس تالاب سے کئی سوراخ تھے جن کے ذریعے وہ پانی جو ہے وہ نہروں میں جاتا تھا، اور نہروں سے انہوں نے دو شاندار باغ بنائے ہوئے تھے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ تو اللہ نے انہیں دو طرح کی نعمتیں دینی تھیں، ایک تو یہ شاندار باغ جو ہر سال پھل لاتے تھے اور اس کی وجہ سے بڑا خوشحالی ان کے اندر تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ یمن سے لے کر شام تک سفر کرتے تھے، یمن ان کا علاقہ تھا، اور پھر رستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے گاؤں آباد تھے، اللہ تعالیٰ نے گاؤں آباد کر دیے تھے، اور ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ یہ صبح نکلتے تھے دوپہر کو ایک گاؤں تک پہنچ جاتے تھے، دوپہر کو نکلتے تھے شام تک ایک گاؤں کو پہنچ جاتے تھے، اور بڑے امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہ سفر کرتے تھے۔ لیکن اس قوم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کیا اور اللہ کی ناشکری کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ بند توڑ دیا اور سیلاب نے ان کے ان دونوں باغوں کو بھی اجاڑ دیا اور ان کی تجارت بھی مان پڑ گئی۔ چنانچہ اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں تو اب کبھی چنیں گی نہیں۔ ہم پہلے سورہ کہف میں بھی پڑھا ہے باغ والے کا واقعہ، وہ کہتا تھا میں نہیں سمجھتا یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا۔ تو جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ کو پھر بھی یاد رکھنا چاہیے، بھول نہیں جانا چاہیے ان نعمتوں میں پڑھ کر۔ تو اب آپ کہیں کہ اس سے پہلے منیبین کی مثالیں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اب غیر منیبین کا بیان آ رہا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں تھے۔ پھر ان یہ قوم سبا کا ایک خاص تعلق تھا اور اوس و خزرج سے، یہ اصل میں ان کے آبا و اجداد تھے۔ عرب میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک عرب باعدہ کہلاتے ہیں جو قوم عاد اور قوم ثمود کے لوگ تھے، یہ قدیم عرب لوگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرب عاربہ کہلاتے ہیں جو قحطانی عرب بھی کہلاتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے قوم سبا سے، اور انہی میں سے بچنے والے پھر آگے جا کے اوس اور خزرج کے قبیلے بنے جو کہ مدینہ میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ آئے تھے۔ اسی طرح پھر تیسرا جو گروپ ہے عرب میں وہ عرب مستعربہ کہلاتا ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا اپنے گھر کے پاس، تو ان سے نسل چلی، اور اسی سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ پورا شجرہ آ کر مل جاتا ہے، اور یہ عدنانی جو ہے عرب کہلاتے ہیں۔ تو ایک قحطانی عرب ہیں، ایک عدنانی عرب ہیں، اور پھر تیسرے جو ہے وہ عرب باعدہ کہلاتے ہیں، یعنی قوم عاد و ثمود۔ تو اس وقت جو ہے قحطانی عربوں کا ذکر آ رہا ہے جن کا تعلق جو ہے اوس و خزرج کے قبائل سے تھا۔ بھائیے قوم سبا کا اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ان پر، پہلی نعمت کا ذکر آ رہا ہے، لقد کانا لسبائن، اور بے شک تھا قوم سبا کے لیے، مسکنہم آیا، ان کی بستیوں میں ایک نشان اللہ کی قدرت کا، اور وہ کیا تھا، جنتان یمین و شمال، دو بڑے شاندار باغ، یعنی دائیں اور بائیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، کلو میں رزق ربکم، ان سے کہا گیا تھا کہ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق، وشکرو لہو، اور بے شکر بھی کرو اسی کا، بلدتن طیبہ، ایک تو شہر اتنا پاکیزہ، و رب غفور، اور رب بھی ایسا معاف کرنے والا اور بخشش فرمانے والا، فاعرضوا، بس انہوں نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی، شکر نہیں کیا، کفران نعمت کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، اور ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب نہایت سخت، وبدلناہم بجنتیہم جنتین، اور ہم نے بدل دیا ان کے دونوں شاندار باغ ایسے دو باغوں سے، زواتا اکل خمتے ہوں واصل، جس میں تھے کچھ میوے دار درخت اور کچھ پیلو کی بس جھاڑیاں، وشائم من صدرن قلیل، اور کچھ بیری کے چند درخت۔ تو شاندار باغ اجڑ گئے، بند ٹوٹ گیا، سیلاب آ گیا، دونوں شاندار باغ اجڑ گئے، بس چند جھاڑ جھڑکار رہ گئے اور چند جو ہے بیری کے درخت رہ گئے۔ تو اب نہ اس کا سبب بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، ذالک جزائناہم بما کفروا، فرمایا کہ یہ سزا تھی ان کی ناشکری کی، وہل نجازی الا الکفور، اور بدلہ دیا کرتے ہیں ہم ایسے ہی مگر ناشکروں۔ اب ان کی دوسری نعمت کا ذکر آ رہا ہے، یمن سے لے کر شام تک تجارتی سفر، اور ہر ہر منزل پر ایک گاؤں آباد، لیکن اس زمانے میں سرائے نہیں تھے، ہوٹل نہیں تھے، گاؤں سے فائدہ کیا تھا کہ انہیں ہر دفعہ ایک ٹھکانہ مل جاتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی تھی، آرام سے جو ہے وہ اپنا سفر کرتے رہتے تھے۔ تو اب دوسری نعمت کا ذکر، نعمت تجارت، وجعلنا بینہم وبین القرا، اور ہم نے بنا دی تھی ان کی اور دوسری بستیوں کے درمیان، اللتی بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرن ظاہرہ، یعنی کچھ بستیاں بالکل ظاہری رستے پر، جو مین ان کا روٹ تھا اس پر اللہ نے بستیاں آباد کر دی تھیں، وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے منزلیں مقرر کر دی تھیں ان کی چلنے کے اعتبار سے، سیرو فیہا، تاکہ وہ ان میں چلیں، لیالیہ و ایامن آمنین، یعنی راتوں کو بھی اور دن کو بھی پورے امن اور اطمینان سے، کوئی فکر نہیں تھی، اور بڑے آرام سے ان کے پورے رستے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گاؤں آتے رہتے تھے، آرام سے وہاں اسٹے کرتے تھے، دن اور رات میں بغیر کسی پریشانی کے جو ہے اچھا سفر کر لیتے تھے۔ آگے قوم سبا کی ناشکری کا ذکر آ رہا ہے، وقالو ربنا باعد بینا اسفارنا، وہ کہنے لگے ہمارے پروردگار ذرا فاصلہ کر دیجئے ہمارے سفر میں۔ جب اللہ آسانی دیتا ہے تو لوگ شکر نہیں کرتے، ان لوگوں نے بھی کہا یہ کیا بس تھوڑے تھوڑے وقفے پہ گاؤں آ جاتے ہیں، ذرا اچھا ہو کے ذرا طویل سفر کرنا پڑ جائے، رستے میں کوئی ایسی آبادی نہ آئے، پھر زیادہ زیادہ مزہ آئے گا سفر کا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے۔ تو فرمایا وظلموا انفسہم، اور انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، فجعلناہم احادیث، پس ہم نے بنا دیا انہیں بھولے بسرے افسانے، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں جیسا کہ بکھیرا جاتا ہے، ان فی ذلک لآیات، بے شک قوم سبا کی اس واقعے میں بھی ہیں نشانیاں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، اس نے جو آسانیاں دی ہیں اس میں پھر اللہ سے سختیاں نہیں مانگنی چاہیے۔ عجب ہوتا یہی ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ تو بیکاری ہے، اور کیا اچھا ہوتا کہ یوں ہو جاتا ہو، بھائی جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس تم سے بہت کم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، تاکہ آدمی جو ہے وہ اور ترغیب ہو اسے، اور رغبت کرے، اور کمپیٹ کرے آگے آگے بڑھنے کی، اور دنیا میں فرمایا اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو، لیکن ہم نے الٹا کیا ہوا ہے، دنیا میں اپنے آگے والے ہی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہزاروں دیے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں کو لاکھوں دے رہا ہے، لاکھوں دینے لگتا ہے اللہ تو ہم کہتے ہیں اسے تو کروڑ ملتے ہیں، کروڑوں دینے لگے گا تو بھی ہمیں تسلی نہیں ہوگی، کیونکہ آگے ہی دیکھتے رہیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے دنیا میں اپنے سے پیچھے والوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، دین کی تعلیم میں، دین کی تبلیغ میں بہت سفر کیا انہوں نے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاؤں میں جوتا نہیں رہا، تو ایک دن شکوہ پیدا ہوا دل میں، احساس ہوا، کہا اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، اب میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے، میں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں، نکلا ہوا ہوں، اور میری یہ حالت ہے، پاؤں میں جوتا نہیں۔ تھوڑے ہی آگے گئے تھے، ایک نوجوان نظر آئے جس کے پیر ہی نہیں تھے، فوراً سجدے میں گر گئے، کہنے لگے اللہ تو نے پیر تو دیے، کتنی بڑی نعمت ہے، جوتا نہیں ہے کوئی بات نہیں، پیر تو ہے میرے پاس، میں چل پھر سکتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اور نعمتوں کو یاد کرنے سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسروں کو اپنے سے زیادہ دنیا دیکھ کر انہیں دیکھتے رہنے سے پھر شکوہ شکایت پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کم نہیں دیا، اپنے لاکھوں مخلوق سے بڑھ کر دیا، تو ہمیں اللہ کی شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے۔ آگے ان کی گمراہی کا سبب بیان ہو رہا ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً سچ کر دکھایا قوم سبا پر ابلیس نے اپنے گمان کو، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو ان سب نے اس ابلیس کی پیروی کی سوائے گروہ کے ایمان لانے والوں۔ اور ابلیس کی پیروی کیا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کی نعمتوں کو ضائع کرنا۔ آگے سبب امتحان بیان ہو رہا ہے، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں تھا شیطان کو ان پر کوئی بھی زور، اسے دسترس حاصل نہیں تھی، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون یقین کرتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اور الگ کر دیں اسے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا۔ تو جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، آخرت کی امید رکھتے ہیں، وہ پھر شیطانی وساوس میں نہیں آتے، اور جو آخرتی کو نہیں مانتے ان کے لیے اصل چیز ہی دنیا ہے، دنیا میں دو پیسے مل جائیں تو بڑے خوش ہیں کہ کامیاب ہو گئے، اور دنیا میں ہاتھ تھوڑا سا تنگ ہوا تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محروم ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ دنیا میں کچھ ملنا بھی امتحان ہے، اور دنیا میں تنگی بھی امتحان ہے، ایک شکر کا امتحان ہے، دوسرا صبر کا، اصل نعمتیں تو آخرت کی ہیں، اصل سزا وہاں کی۔ آگے غیر اللہ کی لاچارگی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور فرمایا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگرانی فرمانے والا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، کہہ دیجئے پکارو ان کو، زعمتم من دون اللہ، جنہیں تم زوم رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے سوا بھی کوئی قدرت رکھنے والے ہیں، کوئی تمہارے باطل معبود، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا انہیں آواز دو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں مالک ذرہ برابر بھی کسی چیز کے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ذرہ برابر بھی کوئی ملکیت رکھتا ہو۔ ہم بھی جو دعوے دار ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، حقیقت میں ہم بھی مالک نہیں ہیں، یہ بھی عارضی ہمارے پاس ہے۔ ہم کتنے دن یہاں رہ لیں گے؟ آج مر گئے تو یہ ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں۔ اصل وارث اللہ ہی ہے، اصل مالک اللہ ہی ہے۔ ہمیں بھی جو کچھ دیا گیا امتحان کے طور پر دیا گیا ہے کہ ہم اس پر شکر کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے من چاہی زندگی گزار کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو فرمایا وما لہم فیہا من شرک، اور نہیں ہے ان باطل معبودوں کا ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں کوئی بھی شریکہ، کوئی بھی حصہ۔ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمان و زمین، اس کی ہر چیز کا، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں کوئی حصہ رکھتا۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے ان کا اس میں جو ہے ان باطل معبودوں کا اس کائنات میں کوئی بھی مددگار۔ آگے حقیقت شفاعت جو ہے بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہیں فائدہ دے گی کوئی سفارش اس اللہ کی جناب میں، الا لمن اذن لہ، مگر وہی کر سکیں گے جن کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت سے، اور جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے۔ دونوں طرف اللہ کی اجازت کی شرط ہے۔ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے اعزاز کے لیے کہ بڑے نیک لوگ ہیں، انہیں سب کے سامنے کہا جائے گا آپ سفارش کریں، تاکہ ان کا ایک اعزاز ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ان کے لیے کریں یا ان کے لیے کریں، تو دونوں طرف اللہ کی مرضی۔ یہ جو شفاعت کا ہمارا غلط عقیدہ ہے کہ بس جی ہمارے پیر صاحب تو کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے سارے میرے مرید جا رہے، تو ایسا کوئی وہاں نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف زبان ہلانے کی تو ہمت نہیں ہوگی، تو کون زبردستی جو ہے کر سکتا ہے؟ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ہمارے یہ بت ہمیں چھڑا لیں گے آخرت میں، ان کے بتوں کو ذرا برابر اختیار نہیں ہوگا، کل اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ آگے ملائکہ کی بھی عاجزی کا ذکر ہے، اور اصل میں مشرکین مکہ ملائکہ ہی کو پوچھتے تھے، اور فرشتوں کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، ان کے مورتیاں بنائی ہوئی، اور کہتے تھے یہ خوش ہو گئے تو آخرت میں یہ بیڑا پار کرا دیں گے۔ تو فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جائے گی ان کے دلوں کی۔ اور یہ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے، قالوا ماذا قال ربكم، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، قالوا الحق، ان سے کہا جاتا ہے کہ سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہی اللہ علی شان والا اور سب سے بڑائی رکھنے والا۔ آگے پھر دلائل توحید دیے جا رہے ہیں، اور عقلی دلائل ہیں، کہا جا رہا ہے غور و فکر کرو اور پھر دیکھو کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب جو ہے نہیں میں۔ تو فرمایا پہلا سوال اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ رازق کون ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں رزق دے دیں۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں اور زمین سے، قل اللہ، پھر آپ خود فرما دیجئے کہ اللہ ہی ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم، لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہدایت پر ہیں یا پھر سری گمراہی میں۔ بھئی کوئی اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ہی رازق ہے تو ہم تو اسی ایک اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور پھر اگر تم اس ایک اللہ کو نہیں مانتے تو ہم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہو سکتا ہے، یا تو ہم ہدایت پر ہیں جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، یا پھر تم گمراہ ہو جو اللہ کو چھوڑ کر باقیوں کے آگے دست دراز کرتے ہو۔ آگے ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لا تسالون عما اجرمنا، کہ نہ تو تم پوچھے جاؤ گے اس بات کے بارے میں جو ہم جرم کرتے ہیں، ولا نسالو عما تعملون، اور نہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی ان معاملات کی جو تم کر رہے ہو، تم جو شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، تمہیں خود جواب دینا ہوگا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی قوم نے یہ کیوں کیا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ آگے مضمون آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرما دیں گے قیامت کے دن۔ قل یجمع بیننا ربنا، اے نبی کہہ دیجئے کہ جمع کر دے گا ہم سب کو ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، اور پھر وہ اللہ فیصلہ فرما دے گا ہمارے درمیان انصاف سے، وہو الفتاح العلیم، اور وہی سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا، اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور اس سے بہتر فیصلہ کون فرما سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ان سارے دلائل کا اب نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ قل ارونی، اے نبی کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو، الذین الحقتم به شرکا، کہ جنہیں تم نے بنا دیا اللہ کے ساتھ شریک، ذرا میں بھی دیکھوں اللہ کے ساتھ کون شریک ہے اس پوری کائنات میں۔ کلا، اور ایسا نہیں ہو سکتا، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے جو سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ حصے دار نہیں ہے اس کائنات میں، اور کسی کا حکم یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اب عالمگیر رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کا ذکر آ رہا ہے، گویا توحید کا بھی ذکر تھا، توحید کے بعد اب رسالت کا ذکر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے، جو اہل ایمان ہیں، دین پر کاربند ہیں اور دین کی خاطر تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے انبیاء جو ہے خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، کفر و شرک میں پڑے ہوئے، گناہوں میں پڑے ہوئے، ان کے لیے انبیاء خبردار کرنے والے۔ آگے پھر ایک سوال، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، توحید رسالت کے بعد گویا آخرت کا ذکر۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ آخرت کا وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو فرمایا کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لَكُمْ مِعَادُ يَوْمٍ، کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن ہے، لا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، تو پیچھے نہیں رہ سکو گے تم اس وعدے کے دن سے ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے، وہ آ جائے گا عذاب اور آ جائے گی قیامت، لیکن اس کا وقت طے ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد۔ آگے منکرین قرآن کا بھی بیان آ رہا ہے، وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود تھی، انجیل تورات، ولو ترا، اور کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، گویا انہیں جواب دیا جا رہا ہے، یرجع بعضهم الی بعض القول، اور رد کر رہا ہوگا ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو، یعنی بات سے، یقول الذین استضعفوا، اب یہ دنیا دار لیڈروں کا حال بیان ہو رہا ہے، دنیا میں تو انکار کیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، لیکن فرما برداری کی اپنے لیڈروں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، دنیا دار لیڈر خود بھی جہنم واصل ہوں گے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم کا رستہ دکھائیں گے۔ تو وہ مزید جو ہے ایک بار ذکر آ رہا ہے، یقول الذین استضعفوا، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، جو فالو کرنے والے تھے، پیچھے چلنے والے تھے لیڈرز کے، فرمایا للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے، جو لیڈر تھے بڑے بڑے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اور یہ عوام کہے گی اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، یہ تو تم نے ہمیں گمراہ کر دیا، تمہارے پیچھے ہم چلتے رہے، آج یہاں پڑھیں۔ قال الذین استکبروا، اس پہ وہ متکبرین جواب دیں گے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان کی پیروی کرنے والے تھے، انہنو صددناکم عن الہدا، کہ ہم نے روکا تھا تم کو ہدایت سے، بعد اس جاءکم، بعد اس کے کہ وہ ہدایت آ چکی تھی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تمہیں خود ہی اللہ رسول کی باتیں نہیں ماننی تھی، تم نے خود ہی ان کی پیروی نہیں کی، تو ہم نے تو نہیں منع کیا تھا تمہیں۔ اس پر جرح کریں گے وہ پیچھے چلنے والے، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جو متکبر تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہاری چال بازیاں تھیں رات اور دن کی، تم ہر وقت ہمیں پریشان کرتے تھے، رات دن تم نے ناطقہ بند کیا ہوا تھا اور تم اپنے فلسفے بگاڑتے رہتے تھے، تو سارا تمہارا قصور ہے، تمہارے فلسفوں میں آ کر ہم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اور تمہارے جھوٹے وعدوں کا یقین کیا۔ تو اس پر مزید کہیں گے، استعمروننا ان نکفر باللہ، جبکہ تم حکم دیا کرتے تھے ہمیں کہ ہم نافرمانی کریں اللہ کی، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ٹھہرائیں اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے اس روز جو ہے اپنی ندامت۔ اب کیفیت کیا ہوگی دونوں مجرمین کی، دنیا دار لیڈروں کی بھی اور ان کے پیچھے نعرے لگانے والے اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی بھی۔ لمبا رہا وہ العذاب، جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ڈال دیں گے توق گردنوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا۔ جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں زنجیریں جب گلے میں پہنا دی جاتی ہیں اسے توق کہتے ہیں، تو انہیں وہاں توق پہنائے جائیں گے۔ حل یجزون، اور کہا جائے گا کہ بدلہ دیا نہیں جائے گا، الا ما کانوا یعملون، مگر وہی کچھ جو تم کرتے رہے، جیسے کر کے آئے ہو ویسے ہی انجام یہاں تمہارا تمہیں بھگتنا ہوگا۔ باقی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں پہل کون لوگ کرتے ہیں، یہ عموماً خوشحال لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا ہوتا ہے، انہیں زوم ہو جاتا ہے کہ ہم میں کوئی خاص بات ہے، کوئی سرخاب کا پر لگا ہے ہم میں، جبھی تو اللہ نے ہمیں دیا، اتنے سارے لوگ ہیں جوتیاں پٹخا رہے ہیں ہمیں مال دولت مل رہا ہے، تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ ناشکری کرتے، وہ کہتے ہیں ہم ہی کوئی خاص بات ہے، ہمیں یہاں پر بھی مل رہا ہے اور ہمیں پھر اگر ہو بھی گئی قیامت تو وہاں پر بھی ملے گا۔ تو ان کا ذکر آ رہا ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے آسودہ حال خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک ہم جو دے کر تم بھیجے گئے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب سبب کیا ہے انکار کا، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تم سے بڑھ کر ہیں مال میں اور اولاد میں، بھئی اللہ کو تم ہی ملے تھے معاذ اللہ پیغمبر بنانے کے لیے، ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہماری اولادیں دیکھو، ہمارا مال دیکھو، ہمیں اختا کہ اللہ ہمیں منتخب کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اکثر بیشتر جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، وما نحنو بمعذبین، اب وہ ہمیں کوئی عذاب نہ، یعنی اور ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا، یہ بھی انہیں مغالطہ ہوتا ہے، جو اللہ اب دے رہا ہے وہ بعد میں بھی دے گا، تو ہمیں کوئی خاص بات ہے تو اللہ ہمیں عذاب کوئی نہیں دے گا، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اس کا بھی رد کیا جا رہا ہے، آگے ان منکرین کو جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی ابسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب ہی فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، کشادگی دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ تم میں کوئی سرخاب کا پن نہیں ہے، تم نے کوئی اللہ سے وعدہ نہیں لے لیا، اور تم میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیے جا رہا ہے، یہ تو امتحان کا ایک ذریعہ ہے، کسی کو اللہ نے دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ امتحان میں کس کا امتحان ہلکا ہے، ایک وہ طالب علم ہے جسے پانچ سوال دیے گئے ہیں کہ بھئی پانچ سوالوں کا جواب دے دو تم میں پاس کر دیں گے، ایک کو 5000 سوال دیے گئے ہیں کہ ان 5000 سوال کا جواب دو پھر پاس کریں، تو اس کا امتحان مشکل ہے جسے زیادہ دیا گیا، ایک کو 5000 مل رہے ہیں، ایک کو 5 کروڑ مل رہے ہیں، تو امتحان کس کا مشکل ہے جسے زیادہ مل رہا ہے۔ اور اکثر بیشتر جب اللہ زیادہ دیتا ہے وہ سخت امتحان ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر وہ جانتے نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، تو یہاں پر بھی ذکر آیا اللہ نے وسعت دی ہے مال میں، تو اس میں پھر حق رکھا ہے اللہ نے، تو سب سے مقدم حق رشتہ داروں کا ہے، اسی طرح پھر محرومین کا ہے، تو یہ جو اللہ نے وسائل دیے ہیں اس میں دوسروں کو شریک کیا جائے، یہ اس نعمت کا اصل شکر ہے۔ مال اور اولاد اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، یہ ذریعہ امتحان ہے، یہ مضمون آ رہا ہے، وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ ہی تمہاری اولادیں ہی ایسی ہیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا، جو تمہیں ہمارے جو ہے قریب کر سکیں، یہ اللہ کے تقرب کا علامت نہیں ہے، ورنہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ ہم سے راضی ہے جبھی تو دے رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، صرف امتحان ہے۔ بلکہ فرمایا کہ تقرب کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ کیا ہے، دو علامات بیان ہو رہی ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں قرب الہی کے حصول کے ذرائع، اللہ تعالی ہمیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا الا من آمنا وعمل صالحا، مگر وہ جو ایمان لایا، نمبر ایک اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ایمان ہے، اور نمبر دو وہ عامل صالحہ اور جس نے کیے نیک اعمال، فاولائک لہم جزاء الضعف، بس وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہوگا دگنا اجر، بما عملوا ان اچھے اعمال کا جو کرتے رہے، وہم فی الغرفات آمنون، اور پھر وہ ہوں گے نہایت شاندار محلوں میں نہایت امن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ اچھا انجام ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے پھر جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں کی تردید میں اور اللہ کو عاجز کرنے کے حوالے سے، تو فرمایا اولئک فی العذاب محضرون، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے ترغیب آ رہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اصل سرمایہ ہمارا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں رکھا ہوا ہے، ہمارا اصل سرمایہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دے گا. جو یہاں رکھا ہے وہ تو بس جب تک اللہ نے سانس رکھی ہے وہ بس ایک آدمی کو ایک سہارا وہ سمجھتا ہے انسان، لیکن اصل میں ہمارا نہیں. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام مال وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ تو وارث کا مال ہے. آنکھ بند ہوگی جیب میں رکھا ہوا پیسہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا. تو اصل میں اصل مال وہ ہے، اصل سرمایہ وہ ہے جو آخرت کے لیے لگا دی. ہمارا اساتذہ رحمت اللہ بٹر صاحب جو ہے وہ مثال دیتے تھے کہ بعض لوگ جیسے کمانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور باہر ممالک چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، اور عارضی جاتے ہیں چار پانچ سال کے لیے، لیکن وہاں رہتے کیسے؟ ایک ایک کمرے میں چار چار آدمی، کم سے کم پر گزارا اور زیادہ سے زیادہ بچت. وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ جو اصل گھر ہے وہاں پر جو ہے وہ بھلائی ہو، وہاں پر خیر ہو. اور جو اس طرح گزارا کر کے زیادہ سے زیادہ سرمایہ ادھر بھیجتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے پڑھ لکھ جاتے ہیں، گھر ذاتی ہو جاتا ہے، کچھ دکانیں خرید لیتے ہیں، پھر گھر والے ٹیلی فون کر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں کہ اب آ جاؤ، بہت ہو گیا، بہت محنت کر لی، یہاں پر سب کچھ ہے. اور جب وہ آتا ہے تو گھر والے ایئرپورٹ لینے جاتے ہیں، ہر پول ڈالتے ہیں، باقی زندگی بڑے اطمینان سے گزرتی ہے، اب کام بھی نہیں کرنا، دکانیں ہیں وہاں سے کرایہ آ رہا ہے اور آرام سے دن گزرنے. اس کے برخلاف دوسرا آدمی دیکھیں جو کما رہا ہے وہیں خرچ کر رہا ہے، یہاں گھر کے لیے کچھ نہیں بھیج رہا. اس کا کیا ہوتا ہے؟ چار پانچ سال بعد جب آتا ہے کوئی ایئرپورٹ لینے نہیں آتا، اور جب گھر پہنچتا ہے تو گھر والے جوتے مارتے ہیں، تم نے کیا کیا، تمہارے بچے ان پڑھ رہ گئے، تمہارا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، وہ فلاں کو دیکھو تمہارے ساتھ گیا تھا، اس کا کیا حال ہو گیا. تو یہاں یہ تو دنیا کی مثال ہے بھائی، کتنے دن رہنا ہے، چند دن کا معاملہ ہے، چند دن کا، لیکن جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں ہمیں فکر ہی نہیں. دنیا تو گزر جاتی، دو روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے. اگر آپ کے پاس 200 کھانوں کا بوفے بھی ہے بھائی، کتنا کھاؤ گے؟ تو پیٹ تو بھری جائے گا، پھر دیکھ ہی سکتا ہے آدمی بوفے کو کہ 200 چیزیں اور تھیں، کیا کھاؤں. تو یہاں کے مزے تو جو ہے عارضی مزے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دے تو وہ حقیقی مزے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا طلبگار بنائے. آگے پھر جو ہے ترغیب انفاق کہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں. قل ان ربی ابسط الرزق، اے نبی کہہ دیجئے بے شک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء من عبادہ، جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے نبت اللہ دیتا ہے، وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو کسی چیز میں سے بھی، فہوا یخلفو، سو وہ اس کا گویا عوض تمہیں عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. فرمایا وہوا خیر الرازقین، اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھاتا ہے. جیسے ہم پڑھ چکے عموماً ایک نیکی پر 10 گنا، پھر قرآن میں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا 700 گنا، اور پھر باقی جتنا خلوص اور قربانی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ درجہ بڑھا دیتا ہے. آگے اللہ کا فرشتوں سے استفسار کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کا جواب دینا، کیونکہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا اور فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے. تو فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ جمع کرے گا سب کے سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر اللہ پوچھے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہی ہے جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اس پر فرشتے عرض کریں گے قالو سبحانک انت ولینا من دونہم، اے اللہ آپ پاک ہیں اور ہمارے دوست آپ ہی ہیں، یہ مشرک ہمارے دوست نہیں ہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے بل کانو یعبدون الجن، اور وہ فرشتے کہیں گے کہ بلکہ یہ مشرک تو پوچھتے تھے جن کو، یعنی اشارہ ہے جنوں کو پوچھتے تھے یعنی شیاطین جن، ان کی طرف، اکثرہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر اسی پر ایمان لانے والے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ذَرًّا، بس آج نہیں مالک کوئی تم میں سے دوسرے کے لیے نہ کسی فائدے کا اور نہ ہی کسی کو نقصان سے بچانے کا۔ ونقول، اور یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ہم کہیں گے، للذین ظلموا، ان لوگوں سے جو ظالم تھے یعنی مشرک تھے، ذوقوا عذاب النار، اب چکھو آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، یعنی یہ وہ عذاب ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں، جب تمہیں ڈراتے تھے تم کہتے تھے کون سا عذاب، کون سا جہنم، تو فرمایا کہ اب یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ آگے منکرین قرآن کے اعتراضات آ رہے ہیں اور ان کا بھی جواب دیا جا رہا ہے، تین اعتراضات انہوں نے قرآن پر کیے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان مشرکوں پر ہماری واضح آیات، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو بس ایک انسان ہے، یہ کیسے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو ایک انسان ہے۔ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور یہ شخص تو چاہتے ہیں کہ روک دیں تمہیں ان بتوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد۔ اور پھر ان کا دوسرا اشکال آ رہا ہے، وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُمْ مُفْتَرَى، اور وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے، معاذ اللہ مگر گھڑا ہوا اپنی طرف سے، تو یہ انہوں نے خود بنا لیا ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور تیسرا ان کا اعتراض تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یعنی حق بات کو جب وہ آتی ہے ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ تو قرآن کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں اعتراضات، پہلا یہ کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ کیسے نبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں، بھئی کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی ما فاق الفطرت کوئی ہستی ہوتی تو ہماری طرح انسان۔ پھر ساتھ کہتے تھے کہ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ بتوں سے ایک عبادت سے روک دیں۔ دوسرا اعتراض کہ یہ معاذ اللہ قرآن یہ خود سے بنا کر لے ہیں، اور تیسرا اعتراض یہ کہ وہ کہتے تھے یہ کھلا جادو ہے یہ قرآن۔ اب اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اصل وجہ ہے کیا جو وہ اس طرح انکار کر رہے ہیں قرآن کا۔ فرمایا نمبر ایک، وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور نہیں دی ہم نے ان مشرکوں کو کوئی کتاب کہ وہ اسے پڑھتے، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ، اور نہ ہی ہم نے بھیجا ان کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا۔ تو اس لیے یہود جو ہے قریش مکہ کو امی کہتے تھے ان پڑھ، ان کے پاس نہ کتابیں تھیں الہامی کتابیں، نہ ہی کوئی نبی ان میں آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی سبب ہے کہ پہلے نہ انہوں نے کبھی کتاب دیکھی ہے، قرآن پہلی دفعہ جو ہے وہ ان کے سامنے آیا ہے، نہ ہی اس سے پہلے کوئی انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے آپ سے پہلے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَا، اور یہ لوگ نہیں پہنچے دسویں حصے کو بھی، مَا آتَيْنَاهُمْ، جو کہ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے انہیں دیا تھا، فَكَذَّبُوا رُسُلِي، بس انہوں نے بھی جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس کیسے تھی ہماری سختی ہماری پکڑ۔ ہم گزر چکے ان ساری سابقہ قوموں کے ذکر سے جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا، انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے ایک مہلت دی لیکن ان مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ نے گرفت فرمائی اور انہیں عذاب دیا۔ تو یہ اصل میں میرے آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ ہم اپنے رسول کے ساتھ، ہم اس قرآن اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ رویہ نہ اختیار کریں جو سابقہ قومیں اپنے رسولوں اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ کرتے رہے۔ اب جو ہے رسول کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کئی کل آگے آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے اب مشرکین کو دعوت کیسے دی جائے اس کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، تقریباً پانچ کے قریب کل آ رہے ہیں۔ تو نمبر ایک، فرمایا کل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، کہ میں تو نصیحت کرتا ہوں تمہیں بس ایک بات کی، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور پھر ایک ایک، اور پھر ذرا غور کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کیا یہ واقعی تمہاری یہ رفیق تمہاری یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مجنون ہے؟ تم نے کیا مجنون لوگوں کو نہیں دیکھا، پاگلوں دیوانوں کو نہیں دیکھا جن کا ذہن کام نہیں کرتا؟ کیا تمہیں تجربہ نہیں ہے؟ اب ذرا کھڑے ہو، دو دو آدمی مل کر بات کریں، ڈسکس کریں، ایک ایک آدمی غور کرے، ہمارے نبی کہاں ہیں؟ ان کی شرافت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، وہ تو اپنے عروج پر ہے، تم خود انہیں الصادق الامین کہتے، اور اب جب وہ قرآن سنا رہے ہیں تو تم نے انہیں مجنون کہہ دیا؟ ذرا غور کرو تم کیسی باتیں کرتے. اسی طرح فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم، اور وہ نہیں ہے مگر ایک خبردار کر دینے والے تمہارے لیے، بین یدی عذاب شدید، اور کس سے خبردار کرنے والے؟ ایک شدید عذاب سے جو گویا آئے جاتا ہے. پھر بے لوس دعوت کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے. فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ما سألتکم من اجر فہو لکم، اور جو میں نے مانگا ہو تم سے اگر کوئی صلہ قرآن سنانے کا، دعوت و تبلیغ کا، تو وہ تم ہی رکھ لو. اول تو میں نے مانگا ہی نہیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں کوئی چاہتا ہوں کہ تم سے اب مال کا مطالبہ کروں گا دعوت و تبلیغ کے بعد، قرآن سنانے کے بعد، تو وہ تم ہی رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے، وہو علی کل شئین شہید، اور وہ اللہ ہر چیز پر جو ہے گواہ کافی ہے. اسی طرح حق کا بیان کیا جا رہا ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان ربی یقذف بالحق، اور بے شک میرا رب ہی القا فرماتا ہے حق، علام الغیوب، اور وہ خوب جاننے والا ہے تمام غیب کی باتوں کا. تو تمہارے دل میں کیا نیتیں اور ارادے ہیں، تم کیوں میری مخالفت کر رہے ہو، یہ اللہ کو خوب معلوم ہے. اسی طرح جو ہے وہ چوتھی دفعہ قل آ رہا ہے. فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے، جال حق کہ آگے حق، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور نہ پہلی بار پیدا کرتے تھے یہ جھوٹے معبود، اور نہ ہی یہ موت کے بعد دوبارہ پیدا کر سکیں گے کسی کو. اور پھر پانچویں جو ہے بار قل آ رہا وہی کا بیان. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان زللتو، اگر میں بالفرض بالفرض غلط راستے پر ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میری غلطی کا وبال مجھے پر ہوگا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو اس لیے کہ وہی فرماتا ہے میرا رب میری طرف، اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، بے شک میرا رب سب کچھ سننے والا ہے، اور وہ قریب ہی ہے، کوئی دور نہیں ہے. اسی طرح انجام بیان ہو رہا ہے کافروں کا. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اور کاش آپ دیکھیں جب کہ وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، بس وہ بچ نہیں سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اب پکڑے جائیں گے قریبی مقام سے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور وہ پھر کہیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں اس اللہ پر، رسول پر، اس قرآن پر. وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنے دور کے جگہ سے ہاتھ بڑھا کر یہ ایمان حاصل کر سکے؟ اب تو موت آ چکی، اب تو دنیا سے رخصت ہو چکے، اب ایمان کارگر نہیں ہے، یہ تو پہلے لانا تھا، اب تو تم پر غیب کھل گیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، اب کون انکار کرے گا؟ بڑے سے بڑا کافر انکار نہیں کرے. تو فرمایا جا رہا ہے یہ تو پہلے کی بات تھی، ایمان اس وقت لاتے جب موقع تھا، اب ایمان جو ہے اس دور کے مقام سے یعنی برزخ سے ممکن نہیں ہے. سبب ہلاکت بیان ہو رہا ہے. فرمایا وقت کفروا بہی، حالانکہ وہ انکار کر چکے اس کا، اب اس سے مراد اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، قرآن بھی ہے، من قبل، اس سے پہلے یعنی جب کہ وہ دنیا میں تھے. وَيَغْزِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ جو ہے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بناتے تھے. مِن مَكَانٍ بَعِيد، بہت دور کی جگہ سے کہتے تھے نہیں یہ قرآن تو من گھڑت کتاب ہے معاذ اللہ، یہ جادو ہے معاذ اللہ، اور کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے. بھائی تمہیں کہاں علم ہے، وہی کے ذریعے جو حقیقت بتائی جا رہی ہے، مان لیتے تمہارا اپنا فائدہ، لیکن تم نے جو ہے من گھڑت عقیدے بنائے کہ نجات ہو جائے گی، اور کوئی ضروری نہیں ہے قرآن کو ماننا، کوئی ضروری نہیں ہے سنت پر عمل کرنا، اللہ تو ایسے ہی بخش دے گا. تو بھئی یہ تمہارے من گھڑت تصورات تھے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. آگے پھر کافروں کا انجام بیان ہو رہا ہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور آڑ کر دی جائے گی ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ، جیسا کہ سلوک کیا گیا تھا ان کے ہم خیالوں کے ساتھ ان سے پہلے. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ تھے ایک حیرت انگیز شک میں پڑے ہوئے. اگلی سورت سورہ فاطر ہے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا اس میں بیان ہے. اور موضوع آپ کہہ سکتے ہیں شرک اعتقادی کی نفی ہے، اور حق بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، حقیقت کیا ہے اسے کھولا جا رہا ہے. ابتدائی تین آیات میں صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جائل الملائکۃ رسولا، اور بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغامبر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے وحی نازل کرتا ہے دنیا میں انسان انبیاء کی طرف. اب فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے. کمال تخلیق باری تعالیٰ کا بیان. اولی اجنحت مثنا وثلاثا وربع، یعنی وہ فرشتے کون ہیں؟ پروں والے، دو دو، تین تین، اور چار چار. تو یہ فرشتوں کو اللہ نے، نورانی مخلوق ہے، کلمہ کن سے بنے، اللہ نے فرمایا کن اور فرشتے بن گئے. اور فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہمیں بس یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پر عطا فرمایا، دو دو، تین تین، چار چار. اور بخاری شریف میں تو آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، مشرق و مغرب کی پوری فضا اس سے بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی. تو یہ اب اللہ کی شان ہے، فرشتوں کو جیسا بھی اللہ تعالیٰ بنا سکے. ہمارے لیے فرشتے عالم غیب میں ہیں، ہم ان آنکھوں سے فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے. تو فرشتے اگر آتے بھی ہیں اور دکھائی بھی دیے ہیں صحابہ کو، تو انسانی شکل میں دکھائی دیے. اور بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ بھی تھے، صحابہ نے بھی دیکھا، اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کون تھے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو ورنہ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ نہیں دیکھ سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ پر بھی ایک گھبراہٹ اور جو ہے ایک کپ کپی تاری رہی ہے کافی عرصے. تو فرمائے یزید فی الخلق ما یشا، اور وہ زیادہ دیتا ہے تخلیق کے اعتبار سے جسے چاہے. تو باقی فرشتوں کو دو دو اور اسی طرح تین تین، چار چار پر دیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر دیے. تو اللہ قدرت رکھنے والا، کمال قدرت باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر کمال عطائے باری تعالیٰ کا ذکر. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اور جو اللہ کھول دے لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جو اللہ ہی روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی اسے پہ جاری کرنے والا نہیں اس اللہ کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. اس لیے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کا جو آپ عطا فرمائیں، ولا موتیا لما منات، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے جو آپ روک دیں، ولا ينفع ذو الجد من کل جد، اور کسی عزت والے کی عزت جو ہے کوئی کام دینے والی نہیں ہے جب تک کہ آپ کا عزت نہ ہو. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جو خیر اللہ دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ روک لے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا. تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوال کرو اللہ سے سوال کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تمام لوگ مل کر تمہیں خیر پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر جب اللہ ہی چاہے، اور اگر تمام لوگ مل کر تمہیں شر پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو یہ خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں. سارے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور سارے خیر خواہ بن کر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس کائنات میں پتہ تک نہیں ہل سکتا بغیر اللہ کی مرضی کے. آگے تذکیر احسانات باری تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی یاد دہانی. اور سب سے پہلے کمال رزاقیت باری تعالیٰ. کون ہے رازق؟ اللہ رازق ہے، وہ انسانوں کو نعمتیں دے رہا ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے کیے تم پر. هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دے سکے تمہیں آسمان اور زمین سے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے. فانا توفکون، بس تم کہاں سے بہکے جاتے؟ علامہ اقبال کہتے تھے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے آگے جھکاؤ, وہی سارے مسائل حل کرنے والا ہے, وہی رزق دینے والا ہے. اور جو ایک اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا وہ درد درد پر سر جھکاتا ہے, وہ ہر ایک کے آگے بھکاری بنا ہوتا ہے. آگے پھر تسلی دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول آپ سے پہلے, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات. اب آگے جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انسان کے لیے بیان ہو رہا ہے, اور زندگی کے دھوکے کا بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس, اے انسانو, ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے, ایمان لانے والے, نیک اعمال کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. اللہ, رسول, قرآن, آخرت کا انکار کرنے والے اور گناہ پر گناہ کرنے والے دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہوں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اور دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اگر یہ کیفیت ہے, روزگار زیادہ پیاری ہے, دنیا زیادہ پیاری ہے, اور دنیا نے اللہ اور آخرت کو بھلا دیا, تو یہی دنیا کا دھوکہ ہے. تو فرمایا دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی, اللہ کو یاد رکھنا, دنیا امتحان ہے, بھول نہ جانا, اصل ٹھکانہ آخرت ہے, وہی تمہارا حقیقی گھر ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. اسی طرح فرمایا ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں بہت بڑا دھوکے باز, یہ کون ہے, شیطان. اور یہ اس کا دھوکہ کیا ہے کہ وہ تو اللہ تو بخشش کے بہانے دیکھتا ہے, وہ تو معافی کر دے گا. شاعر کہتا ہے, اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بات بہت کی تدبیر, پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ویسے تو شعر ایسے کہ آدمی جھوم جاتا ہے, لیکن اس میں میسج کیا دیا جا رہا ہے, یہ کہ گناہ پر گناہ کرتے جاؤ, وہ تو اللہ چاہتا ہی نہیں ہے تمہیں عذاب دینا. وہ بھائی یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, قرآن بار بار نافرمانوں کا ذکر کر رہا ہے, دنیا میں ایک قسط آتی ہے عذاب کی, اصل سزا آخرت میں ملنی. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے, وہ اللہ کی بس ایک طرف کی صفات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی غفور, اللہ تو ہے ہی رحیم, بھئی ہے, لیکن وہ ساتھ ہی انتقام بھی, انتقام لینے والا, عادل بھی ہے, اور سریع الحساب بھی ہے, شدید العطاب بھی ہے. تو وہ بھی تو صفات یاد رکھنی چاہیے. تو یہ درمیانی کیفیت ہونی چاہیے, اللہ کی رحمت, اس کی مغفرت سے امید بھی ہونی چاہیے, اور اپنے گناہوں پر ندامت اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر گرفت کر لے تو میں پھر بچ نہیں سکوں گا جو میرے گناہ ہیں. تو یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ہوں تو آدمی بچ سکتا ہے. آگے شیطان کی دشمنی کا بیان ہے, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ, اور بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا, تم بھی تو اسے دشمن سمجھو. اب احادیث سے جو باتیں سمجھ آتی ہیں, اور قرآن میں ہم کئی دفعہ جو ہے وہ واقعہ پڑھا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا, اس وقت شیطان کی دشمنی کا 6 دفعہ ہم پڑھا ہے, 7ویں دفعہ انشاءاللہ آج اللہ نے توفیق دی تو سورہ سعد میں پڑھیں گے. تو فرمایا کہ شیطان دشمن ہے, اور اس کی دشمنی کب سے, پہلے دن سے. آغاز کیسے ہوا, تکبر کیا شیطان نے کہ میں آگ سے بناؤں یا خاک سے بنا, اور جب اللہ نے انسان کو ولایت دی اور خلافت دی تو پھر شیطان نے حسد کیا. حاسد کون ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ جو نعمت اس کے پاس ہے یہ اس سے ضائع ہو جائے, مجھے ملے نہ ملے, اس کے پاس نہ رہے, یہ حاسد ہوتا ہے, اسے اپنی پرواہ نہیں ہوتی, وہ کہتا ہے میں تباہ ہو جاؤں, برباد ہو جاؤں, لیکن یہ خوشحال نہ رہے, یہ برباد ہو جائے کسی بھی طرح. اور پھر ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے شیطان اور اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے. تو اتنا خطرناک دشمن, یعنی ایک دشمن وہ ہے جو آتا ہوا نظر آ جائے, آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے, اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیتا ہے, لیکن ایسا دشمن ہو جو نظر ہی نہ آتا ہو, وہ کتنا کاریوار کرے گا. تو شیطان ایسے ہی دشمن. پھر احادیث میں آتا ہے, آپ نے فرمایا وہ انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون, تو خون ایک منٹ میں کتنی دفعہ گردش کر رہا ہے, تو اسی طرح شیطان گویا جسم میں گردش کر رہا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس کی تھوتنی انسان کے دل پر رکھی رہتی, اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وسوسے پھونکنا شروع کر دیتا ہے. وسوسے کسے کہتے ہیں, گناہوں کی ترغیب, اللہ کی نافرمانی کی ترغیب, تو یہ دیتا ہے. تو یہ بڑا شدید دشمن ہے. اور انجام کیا ہوتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں, فرمایا انما یدعو حزبہ, بے شک وہ تو بلاتا ہے اپنی جماعت کو, لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ ہو جائے جہنم والے۔ تو شیطان صرف آواز دیتا ہے، جو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے تمام واروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کشتن ابلیس کار مشکل است، ذاکہ او گم اندر اعماق دل است، خوشتر آباشد مسلمانش کنی، کشت ہے شمشیر قرآنش کنی۔ کہ یہ ابلیس کو مار بھگانا یہ بہت مشکل کام ہے، وجہ یہ کہ یہ دل کے اندر چھپا ہوا ہے، بہتر یہ کہ تم اسے اپنا فرما بردار بنا دو اور قرآن کی تروال سے اسے کمزور کر لو، اسے گھائل کر دو۔ تو اصل میں یہ کسی بندوق سے تو مارا نہیں جا سکتا، تو شیطان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ قرآن کی تلوار سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف رمضان نہیں، پوری زندگی، کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ ہو کہ ہمارا قرآن سے تعلق نہ جڑتا ہو۔ آگے پھر انجام اخروی بیان ہو رہا ہے، الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہوگا شدید عذاب۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہوگی مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ آگے قانون ہدایت اور گمراہی بیان ہو رہا ہے، افمن زین لہ سوء عملہ، بس وہ کیا وہ شخص جس کے لیے مزین کر دیا گیا اس کا برا عمل، فرآہ حسنا، تو وہ اس کو دیکھتا ہے اچھا کام کر رہا ہے برا، لیکن اسے نظر آ رہا ہے اچھا، کیونکہ شیطان نے اس کے برے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دیا، اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا، فإن اللہ یضل من یشاء، بس اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ بندہ جیسا ارادہ کرتا ہے اللہ ویسی توفیق دے دیتا ہے۔ جو گمراہی کا ارادہ کرتا ہے، گناہوں کا ارادہ کرتا ہے، حرام لذتوں کا ارادہ کرتا ہے، حرام کمانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اسے گمراہی کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ ایک آدمی چوری کی نیت سے جب گھر سے نکلتا ہے، اسے چوری کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور جب ایک آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرما برداری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتا ہے، تقویٰ کا ارادہ کرتا ہے، حلال کمانے کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے حلال کی توفیق ہو جاتی۔ ایک آدمی حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اسے حلال موقع مل جاتا ہے کمانے۔ تو جیسا ارادہ ہوتا ہے ویسے اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ہیں، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہلاک نہ کر لیجئے اپنی جان کو ان پر افسوس کے مارے۔ شدید غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے کفر کا، ان کے گناہوں کی زندگی کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے، آپ جو ہے ایسا نہ ہو آپ اسی افسوس میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آخرت کے لیے عقلی دلیل دی جا رہی ہے، واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر صحابا، پس وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بھاری بادل، فسخناہ الی بلد میت، اور پھر وہ گویا بارش برساتی ہیں مردہ بستی پر، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس بیابان اور مردہ زمین کو بارش کے بعد، یعنی اس کی موت کے بعد۔ کذالک النشور، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا۔ جو اللہ مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے، وہ اللہ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہمارا جو ہے، آپ کہیں کہ ہماری زندگی کا کئی دفعہ کا تجربہ ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، بارش سے آباد ہو جاتی ہے، جو بیابان تھا گلزار بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح عزت کسے ملتی ہے، وہ بیان ہو رہا ہے، من کان یرید العزہ، اور جو شخص چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیع، تو اللہ ہی کے لیے سب کی سب عزت، الیہ یصدع الکلم الطیب، اسی کی طرف بڑھتی ہے پاکیزہ بات، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمہ، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، ان کی دعوت دینا، ہمیشہ سچ بات کہنا، یہ ہے جس سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر عزت کے زینے پر چڑھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نیک عمل ہے۔ کہہ تو اچھی بات رہا ہے، لیکن عمل برے ہیں تو بھی عزت میں نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو دو چیزیں ہیں، پاکیزہ بات کہنا اور پھر اچھا عمل کرنا، یہ دو چیزیں ہیں جو عزت دلاتی ہیں۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات، اور اس کے مقابلے میں مجرموں کا ذکر، اور وہ لوگ جو ترکیبیں کرتے رہتے ہیں بری، لہم عذاب شدید، انہی کے لیے شدید عذاب، ومکر اولئک ہوا یبور، اور انہی کی بری تدبیریں ہوں گی برباد۔ آگے کمال تخلیق باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثالیں دی جا رہی ہیں، اور گویا پس منظر میں یہ دلیل ہے کہ جو اللہ اتنا صاحب قدرت صاحب کمال ہے، وہ تمہیں کیوں نہیں زندہ کر سکتا، وہ تمہارا حساب کیوں نہیں لے سکتا؟ اور بالکل وہ زندہ کرے گا، تمہارا حساب لے گا، جنت جہنم اس نے بنائی ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو سب سے پہلے کمال تخلیق باری تعالیٰ، واللہ خلقکم من تراب، اور اسی اللہ نے تمہیں بنایا ہے مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر اس نے انسانوں کی نسل چلا دی نطفے کے ذریعے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر انسانی نسل نطفے پہ چل رہی ہے، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس اللہ نے بنا دیے تمہارے جوڑے مرد اور عورت، وما تحملو من انثى، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ کوئی خاتون، ولا تزاو الا بعلمہ، اور نہیں وہ جنتی ہے مگر اس اللہ کے علم سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حمل کا جو ابتدائی دور ہے، اس کا خود اس مؤنث کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں حاملہ ہوں، یہ تو ایک وقت کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے، تو اللہ کو اس سے بھی پہلے پتہ ہے کہ کس کے حمل میں کیا پرورش پا رہا ہے اور کون حاملہ ہے کون حاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا صاحب علم ہے، تو کمال علم ہے باری تعالیٰ کا ذکر، ولا تزاو الا بعلمہ ہی، اور نہ ہی وہ کسی چیز کو جنتی ہے مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وما یعمرو من معمر، اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی بڑی عمر والا، ولا ینقصو من عمرہ، اور نہیں کم کی جاتی اس کی عمر، الا فی کتاب، مگر وہ سب ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ کتاب جو اکثر مفسرین کہتے ہیں لوح محفوظ ہے، اس میں قیامت تک کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اب آپ کہیں ازل سے ابد تک کے سارے حالات ہیں، ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس میں موجود ہیں لوح محفوظ میں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، سب سے پہلے سمندری نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تو فرمایا وما یستوی البحران، اور نہیں بنایا اللہ نے برابر دو سمندر، حاذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا جو ہے وہ ہے پینے کے اعتبار سے اور پیاس بجھانے والا ہے، اور فرمایا سائغ شرابہ، اور بہت خوشگوار ہے اس کا پانی پینا، وحاذا ملح نجات، جبکہ دوسرا انتہائی کھاری اور کڑوا، اور دوسری نعمت ومن کل تاکلون لحمن تریا، یعنی ایک آپ کہہ لیں دریائی پانی ہے میٹھا ہے خوشگوار ہے پینے میں، دوسرا سمندر کا پانی ہے انتہائی کھارا اور کڑوا، انسان تو پی نہیں پاتا اسے، لیکن میٹھا پانی ہو یا کھاری پانی ہو، اس میں دوسری نعمت ومن کل تاکلون لحمن تریا، اور ان میں سے ہر ایک سے ہم تمہیں کھلاتے ہیں تازہ گوشت، مچھلیاں دونوں میں موجود ہیں، اب میگا پروٹین کہلاتا ہے جو مچھلیوں کے گوشت میں ہوتا ہے، کم سے کم فیٹ ہوتا ہے اس کے اندر، اب بہترین گوشت ہوتا ہے، بہترین غذائیت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نمبر تین وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو تم چاہے دریا ہو یا سمندر اس میں سے موتی اور یاقوت جو تم پہنتے ہو پھر زیورات کے طور پر، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور چوتھی نعمت، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو جو اس دریا ہو یا سمندر ہو اس کا گویا سینہ پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کا فضل۔ اس وقت بھی ہم نے بات کی ہے کہ کارگو کی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ترسیل ہے، اس میں آسان ترین اور سستا ترین ذریعہ وہ یہ سمندری سفر ہے، لاکھوں لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں اس کے ساتھ۔ تو فرمایا تاکہ تم تلاش کرو اس اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم جو ہے وہ شکر کرو اللہ کا۔ اب یہ سمندری نعمتوں کے بعد آسمانی نعمتوں کا ذکر یا آفاقی نعمتوں کا ذکر، فرمایا یولج اللیل فی النہار، وہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے تابع کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمی، اور ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمام پروردگار، لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونی، اب نفی شرک آ رہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر, وہ تو گٹھلی کے چھلکے تک کے مالک نہیں. تو حقیر ترین چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے, اس پوری کائنات کا واحد تنہا مالک اللہ تعالیٰ. آگے غیر اللہ کی بے بسی لاچارگی کو کھولا جا رہا ہے. ان تدعوہم, اگر تم پکارو گے ان باطل معبودوں کو, لا یسمعوا دعاءکم, تو وہ سن ہی نہیں سکتے تمہاری دعا. پہلی بات تو یہی ہے بھائی, دعا سنیں گے تو کچھ جواب دیں گے, آگے کام چلے گا, کتنا بھی پکار لو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. فرمایا ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور بالفرض یہ سن بھی لیں تو وہ تمہاری پکار کا, تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے تمہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. وہ انبیاء جنہیں معاذ اللہ لوگوں نے ظلم کیا, انہیں خدا بنا دیا, وہ اولیاء جن کی قبروں کو پوجا جا رہا ہے, جن کے مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ہمیں بڑی واہ واہ ہوگی اور قیامت کے دن خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. ولا ينبئك مثل خبير, اور نہیں بتائے گا تمہیں کوئی بھی خدا باخبر کی طرح. تو اصل میں پکارنا اللہ کو چاہیے, مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے, مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہی ہے. وہی بگڑی بناتا ہے, وہی دعائیں سنتا ہے, وہی مشکلوں سے نکالتا ہے, وہی عزت عطا فرماتا ہے. انسان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الناس, اے انسانوں, انتم الفقراء الی اللہ, تم فقیر و محتاج ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی بے نیاز ہے, آپ سے آپ تعریف کیا گیا. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے, پوری کائنات اللہ کے در کی بھکاری ہے اور فقیر ہے اللہ کے آگے, محتاج ہے اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ ہے جو کسی چیز کا حاجت مند نہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے. فرمایا این یشا یذہبکم, اگر وہ اللہ چاہے تو لے جائے تم سب کو. ویاتی بخلق جدید, اور لے آئے ایک نئی تخلیق, خدا خواستہ عذاب آئے سب کے سب یہاں مار دیے جائیں, ان کی جگہ نئی نسل لے آئے اللہ تعالیٰ. ویسے بھی اپنی اپنی مہلت پوری کر کے ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے, اور ہماری جگہ ایک اور نئی نسل لے لے گی, تو یہاں تو کوئی بھی رکنے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہے ایک لہجے میں ایسا کر سکتا ہے کہ ہم سب کو یہاں سے ہٹا دے اور نئے لوگوں کو لے آئے. آگے بیان آخرت کا ذکر ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ کر لینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آخرت کا بیان. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا, اور اگر وہ بلائے گا بھی کسی کو جو ہے اپنے بوجھ کی طرف کہ بھئی اس میں سے کوئی حصہ اٹھا لے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, آپ کوئی بھاری چیز اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ آواز دیتے ہو بیٹے ادھر آؤ, بھائی ادھر آؤ, اور بیٹا بھائی نہ ہو تو کوئی بھی دوست عزیز چلنے پھرنے والا, اسی سے آدمی کہتا ہے ذرا میری مدد کرو, یہ تو اٹھا لے. بہت سارے ہاتھ مل جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا, قریب ترین رشتہ داروں کو بھی جب بلائے گا تو آپ دیکھیں کہ آگے جواب کیا آ رہا ہے. لا یحمل منہ شیء, تو نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی. ولو کانا ذا قربا, خواہ وہ جسے بلا رہا ہے وہ اس کا قرابت داری کیوں نہ ہو, سگا بیٹا اور والد صاحب اور سگے بھائی اور اس طرح قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, کوئی نہیں پوچھنے والا, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھایا ہوا ہوگا. تو فرمایا انما تنذر الذین, بے شک آپ ڈراتے ہیں انہی لوگوں کو, یخشون ربہم بالغیب, جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے. واقام الصلاۃ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکا, اور جو کوئی پاک ہوتا ہے گناہوں سے اور جو ہے اللہ کی نافرمانی سے. تو فرمایا انما یتزکا لنفسہ, تو وہ تو پاک ہوتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں یا نہ کریں, اللہ کو فرق نہیں پڑتا, ہمارا اپنا فائدہ ہے اگر ہم اللہ کی طرف رخ کریں, اور اگر نہیں کرتے تو ہمارا اپنا نقصان ہے. اللہ کا کوئی فائدہ اور نقصان ہماری عبادت سے وابستہ نہیں ہے. تو فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بس یہ رکوع مکمل کر لیں تو ہم آٹھ رکعت انشاءاللہ ادا کرتے ہیں, چند آیات رہ گئی ہیں. موحد اور مشرک برابر نہیں ہیں, یہ مضمون آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پانچ مثالیں دی ہیں کہ ایک اللہ کو ماننے والا اور بہت سارے خداؤں کا قائل, یہ برابر نہیں ہو سکتے, ان میں بہت فرق ہے. چنانچہ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر, اور نہیں برابر اندھا اور آنکھوں والا. ایک اندھا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا, سیدھا رستہ کیا ہے, جانا کہاں ہے, اس کے لیے فائدے کی چیز کہاں ہے، نقصان کی چیز کہاں ہے، اور ایک دیکھنے والا ہے، آنکھیں اس کی، اسے صحیح رستہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، کھائی کہاں پر ہے، پہاڑ کہاں پر ہے، نقصان کہاں پر ہے، فائدہ کہاں پر ہے، وہ دیکھ رہا ہے پوری، کیسے برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ اندھا کون ہے؟ یہ اللہ کو نہ ماننے والا گناہگار، اور بینا کون ہے؟ اللہ کو ماننے والا فرما بردار۔ اسی طرح دوسری مثال، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی برابر اندھیرے اور روشنی، ایک طرف کفر اور شرک اور نافرمانی کے اندھیرے ہیں، دوسری طرف اللہ کی پر ایمان لانے اور گویا اللہ کی فرما برداری کا اجالا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا اور اجالے میں سب چیز واضح۔ اور تیسری مثال، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہیں برابر سایہ اور دھوپ، ایک طرف اللہ کی رحمت کا، اللہ کے فضل کا سایہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے غضب کا اور اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ سخت شدید جو ہے وہ موسم ہے، گرمی ہے اس کی، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر چوتھی مثال آ رہی ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر زندے اور نہ ہی مردے، مومن زندہ انسان کی طرح، وہ اللہ اس رسول کی بات سن رہا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایک کافر مردہ انسان کی طرح ہے جو اللہ اور رسول کی بات ہی نہیں سن رہا اور گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور پانچویں مثال آ رہی ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں، وما انت بمسمع، اور آپ نہیں سنا سکتے، من فی القبور، ان کو جو قبروں میں، گویا جو دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ مردوں کی مانند ہے جنہیں سنایا ہی نہیں جا سکتا۔ بھئی یہی کیا جا سکتا ہے، قرآن کی طرف بلایا جائے، حق بات بتا دی جائے، لیکن جو سننا ہی نہیں چاہے تو زبردستی تو اس کے کان سے اس کے دل تک بات کو نہیں پہنچایا جا سکتا۔ آگے پھر حقیقت رسالت بیان کی جا رہی ہے اور تسلی رسول پر اس رکوع کا اختتام ہو رہا ہے۔ فرمایا، ان انت الا نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں ہیں مگر ایک ڈرانے والے، انا ارسلناک بالحق، اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، حق دین دے کر، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر، و ام من امہ، اور نہیں گزری کوئی امت، الا خلافیہ نذیر، مگر جو ہے گزر چکا ہے اس میں ایک ڈرانے والا۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، انہوں نے نافرمانوں کو ڈرایا کہ تمہارے ان گناہوں کا برا نتیجہ نکلے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو جھٹلائے انہوں نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہوئے، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو جھٹلایا ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، جبکہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، بینات میں کتابیں بھی آ جاتی ہیں، معجزات بھی آ جاتے ہیں، وَبِالزُّبُورِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور صحیفے اور روشن کتابوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس کیسی تھی میری گرفت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دو رکوع رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ہم پورے کریں گے اس سورت کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اس کا کریں، روشنی بہت کم ہے۔